روشنی دور ظلمت ہوئی، جب درِ شیخ پر تشن کام آ گیا، وہ ملی روشنی دور ظلمت ہوئی، جب درِ شیخ پر تشن کام آ گیا، ایسی راحت ملی تشنگی بجھ گئی، میرے ہاتھوں میں اختر کا جام آ گیا، ایسی راحت ملی تشنگی بجھ گئی، میرے ہاتھوں میں اختر کا جام آ گیا، کرم سب پر ہوا فیض سب کو ملا، جتنی خواہش تھی اس سے بھی بڑھ کر ملا، کرم سب پر ہوا فیض سب کو ملا، جتنی خواہش تھی اس سے بھی بڑھ کر ملا، کوئی خالی رہا نہ ہی باقی بچا، کوئی خالی رہا نہ ہی باقی بچا، چاہے خاص آ گیا یا کہ عام آ گیا، کوئی خالی رہا نہ ہی باقی بچا، چاہے خاص آ گیا یا کہ عام آ گیا، ایسی راحت ملی تشنگی بجھ گئی، میرے ہاتھوں میں اختر کا جام آ گیا، آہ دل کا اثر دیکھنا ہو اگر، آ میرے ساتھ چل شیخ کے میرے در، آہ دل کا اثر دیکھنا ہو اگر، آ میرے ساتھ چل شیخ کے میرے در، ایک نظر دیکھ کر تو نہ کہہ دے اگر، ایک نظر دیکھ کر تو نہ کہہ دے اگر، میں تیرا بن کے اختر غلام آ گیا، ایک نظر دیکھ کر تو نہ کہہ دے اگر، میں تیرا بن کے اختر غلام آ گیا، ایسی راحت ملی تشنگی مجھ گئی، میرے ہاتھوں میں اختر کا جام آ گیا، آہ دل کا اثر دیکھنا ہو اگر، آ میرے ساتھ چل شیخ کے میرے در، آہ دل کا اثر دیکھنا ہو اگر، آ میرے ساتھ چل شیخ کے میرے در، ایک نظر دیکھ کر تو نہ کہہ دے اگر، ایک نظر دیکھ کر تو نہ کہہ دے اگر، میں تیرا بن کے اختر غلام آ گیا، ایسی راحت ملی تشنگی بجھ گئی، میرے ہاتھوں میں اختر کا جام آ گیا، ہے جو تیری نظر اس کو قابو تو کر، دام شیطان ہے یہ تو ذرا بچ کے چل، ہے جو تیری نظر اس کو قابو تو کر، دام شیطان ہے یہ تو ذرا بچ کے چل، گر کسی غیر پر تو نے ڈالی نظر، گر کسی غیر پر تو نے ڈالی نظر، بس کے شیطان کے تو زیر دام آ گیا، گر کسی غیر پر تو نے ڈالی نظر، بس کے شیطان کہ تو زیر دام آ گیا، ایسی راحت ملی تشنگی بجھ گئی، میرے ہاتھوں میں اختر کا جام آ گیا، وقت قبل از مزاج جو بھی طائب ہوا، اس کو رحمت کا دامن میسر ہوا، وقت قبل از مزاج جو بھی طائب ہوا، اس کو رحمت کا دامن میسر ہوا، نہیں اس کو بھولا کہا جائے گا، نہیں اس کو بھولا کہا جائے گا، صبح بھولا تھا جو اور شام آ گیا، نہیں اس کو بھولا کہا جائے گا، صبح بھولا تھا جو اور شام آ گیا، وہ ملی روشنی دور ظلمت ہوئی، جب درِ شیخ پر تشنہ کام آ گیا، گر ہے تجھ کو عقل سنبھل سامنے ہے اجل طرز اپنا بدل گر ہے تجھ کو عقل دیکھ غافل سنبھل سامنے ہے اجل طرز اپنا بدل دم نہ جائے نکل دیکھ قاصد اجل دم نہ جائے نکل دیکھ قاصد اجل موت کا لے کے غافل پیام آ گیا دم نہ جائے نکل دیکھ قاصد اجل موت کا لے کے غافل پیام آ گیا ایسی راحت ملی تشنگی بجھ گئی میرے ہاتھوں میں اختر کا جام آ گیا گنج مخفی ملا جام عرفان ملا سب اندھیرے گئے ماہ تابا ملا گنج مخفی ملا جام عرفان ملا سب اندھیرے گئے ماہ تابا ملا جس نے حاصل کیا جن کو یہ سب ملا اے قریشی تیرا ان میں نام آ گیا جس نے حاصل کیا جن کو یہ سب ملا اے قریشی تیرا ان میں نام آ گیا وہ ملی روشنی دور ظلمت ہوئی جب درِ شیخ پر تشنہ کام آ گیا ایک نظر دیکھ کر تو نہ کہہ دے اگر میں تیرا بن کے اختر غلام آ گیا ایسی راحت ملی تشنگی بجھ گئی میرے ہاتھوں میں اختر کا جام آ گیا
حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں.
تجھے دیکھا نہیں تجھے دیکھا نہیں لیکن شناسائی ہے برسوں سے تجھے دیکھا نہیں لیکن شناسائی ہے برسوں سے میری اندھی محبت مجھ کو راسائی ہے برسوں سے میری اندھی محبت مجھ کو راسائی ہے برسوں سے سفر میں چست رکھتی ہے حضر میں مست رکھتی ہے سفر میں چست رکھتی ہے حضر میں مست رکھتی ہے میری قسمت میں یہ جو آب لا پائی ہے برسوں سے میری قسمت میں یہ جو آب لا پائی ہے برسوں سے سفر میں چست رکھتی ہے حضر میں مست رکھتی ہے میری قسمت میں یہ جو آب لا پائی ہے برسوں سے مجھے میدان محشر میں تماشا جو نہیں بننا مجھے میدان محشر میں تماشا جو نہیں بننا، یہ دنیا اس لیے میری تماشا ہی ہے برسوں سے، یہ دنیا اس لیے میری تماشا ہی ہے برسوں سے، مجھے میدان محشر میں تماشا جو نہیں بننا، یہ دنیا اس لیے میری تماشا ہی ہے برسوں سے۔ کوئی دیوانہ جو کہہ دے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، کوئی دیوانہ جو کہہ دے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، دل ناداں کو حاصل ایسی دانائی ہے برسوں سے، دل ناداں کو حاصل ایسی دانائی ہے برسوں سے، کوئی دیوانہ جو کہہ دے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، دل ناداں کو حاصل ایسی دانائی ہے برسوں سے، میری اندھی محبت مجھ کو راسائی ہے برسوں سے، یہ جب تک مطمئن نہ ہو نہ ہو تو مطمئن طائب، یہ جب تک مطمئن نہ ہو نہ ہو تو مطمئن طائب، ارے یہ نفس اماں راتوں ہر جائی ہے برسوں سے، ارے یہ نفس اماں راتوں ہر جائی ہے برسوں سے، یہ جب تک مطمئن نہ ہو نہ ہو تو مطمئن طائب، یہ جب تک مطمئن نہ ہو نہ ہو تو مطمئن طائب، ارے یہ نفس اماں راتوں ہر جائی ہے برسوں سے، ارے یہ نفس اماں راتوں ہر جائی ہے برسوں سے، مجھے میدان محشر میں تماشا جو نہیں بننا، یہ دنیا اس لیے میری تماشا ہی ہے برسوں سے۔
جلوت نبوت کی جان خلوت نبوت ہے، جلوت نبوت کی جان خلوت نبوت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کار نبوت کے دو جز ہیں، ایک علوم نبوت اور دوسرا ولایت نبوت۔ نبوت کا وہ جز جس کا تعلق امت کے ساتھ ہے، مثلا تبلیغ و تعلیم، جہاد و غزوات وغیرہ، اس کا تو لوگوں کو خیال رہتا ہے، لیکن نبوت کا وہ جز جس کا تعلق ولایت سے ہے اس کی طرف سے لوگ صرف نظر کر لیتے ہیں، حالانکہ نبی کی جلوت کے ساتھ خلوت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ جلوت کے معنی اللہ کی محبت سیکھنے والوں کے ساتھ اپنا وقت صرف کرنا، وقت لگانا۔ حالانکہ نبی کی جلوت کے ساتھ خلوت بھی اتنی ہی اہم ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد میں ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرنا فرض نہیں تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، بعض دفعہ خون نکل پڑتا تھا۔ یہ ولایت نبوت تھی کہ حکم دیا جا رہا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی آہ تھی، جس کا اثر یہ تھا کہ جلوت میں لوگوں کے دلوں میں محبت کی آگ لگا دیتی تھی۔ العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی تم یعنی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کے بھی وارث ہو اور خلوت کے بھی وارث ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جلوت کا جز تو لے لو اور خلوت کے جز کو رد کر دو۔ انبیاء کی دولت دو طرح کی ہے، ایک دولت جلوت کی اور ایک دولت خلوت کی۔ جلوت کی دولت تو یہ ہے تعلیم و تبلیغ، جہاد و غزوات وغیرہ، اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، یہ توجہ الی الرب جو ہے یہی ولایت نبوت ہے، جو وراثت ہے خلوت کی۔ خلوت کی اشک باریاں اور آہ و گریہ، تہجد، اشراق و چاشت اور تنہائیوں میں چھپ کر اپنے رب کے ساتھ مشغول ہونا، یہ بھی نبوت کی وراثت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو جو وارثین انبیاء قرار دیا ہے، تو اصل وارث وہی عالم ہے جو انبیاء کی جلوت کا بھی وارث ہے اور خلوت کا بھی وارث ہے، ورنہ وہ عالم اصل وارث انبیاء نہیں ہے، جو مجمع میں عوام کے سامنے تو نماز با جماعت بھی ادا کر رہا ہے، تقریر و تبلیغ بھی کر رہا ہے، رو رہا ہے کیونکہ اس میں جاہ مل رہی ہے، لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، مرغ مل رہا ہے، عزت ہو رہی ہے، لیکن تنہائیوں میں اللہ سے بے خبر ہے، نہ ذکر ہے، نہ آہ ہے، نہ آنسو ہیں۔ تم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے وارث نہیں ہو تو جلوت کے بھی وارث نہیں ہو۔ جلوت نبوت کی جان خلوت نبوت ہے، جلوت نبوت کی جان خلوت نبوت ہے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ نبوت کی وراثت کے دو جز ہیں، ایک وراثت جلوت کی ہے، ایک وراثت خلوت کی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں وراثتوں کی حفاظت کے لیے امت میں الگ الگ رجال پیدا فرمائے، جس پر جلوت کی وراثت کو غالب کر دیا گیا اس سے فقہ و حدیث کا کام لیا گیا، اور جس پہ خلوت کی وراثت کو غالب کر دیا گیا اس سے درد محبت کی آہ سوختہ جانی کا کام لیا گیا۔ سبحان، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ خلوت کی وراثت کے حامل تھے وہ جلوت کی وراثت کے حامل نہ تھے، یا اس کے برعکس، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ علماء ربانین اور صوفیاء وغیرہ دونوں وراثتوں کے بیک وقت حامل تھے، لیکن جس سے جو کام لینا تھا اس پر اس رنگ کو غالب کر دیا گیا۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، سبحان اللہ۔ کسی پر جلوت کی وراثت غالب کر دی گئی، کسی پر خلوت کی، جس پر جو رنگ غالب تھا اس سے وہی کام لیا گیا۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بہت عمدہ اور بہت زبردست مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کار نبوت کے دو جز ہیں، ایک علوم نبوت اور دوسرا ولایت نبوت۔ نبوت کا وہ جز جس کا تعلق امت کے ساتھ ہے، مثلا تبلیغ و تعلیم، جہاد و غزوات وغیرہ، اس کا تو لوگوں کو خیال رہتا ہے، لیکن نبوت کا وہ جز جس کا تعلق ولایت سے ہے اس کی طرف سے لوگ صرف نظر کر لیتے ہیں، حالانکہ نبی کی جلوت کے ساتھ خلوت بھی اتنی ہی اہم ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد میں ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرنا فرض نہیں تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، بعض دفعہ خون نکل پڑتا تھا۔ یہ ولایت نبوت تھی کہ حکم دیا جا رہا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی آہ تھی، جس کا اثر یہ تھا کہ جلوت میں لوگوں کے دلوں میں محبت کی آگ لگاتی تھی۔ العلماء فإنهم ورثة الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کے بھی وارث ہو اور خلوت کے بھی وارث ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جلوت کا جز تو لے لو اور خلوت کے جز کو رد کر دو۔ انبیاء کی دولت دو طرح کی ہے، ایک دولت جلوت کی اور ایک دولت خلوت کی۔ جلوت کی دولت تو یہ ہے، تعلیم و تبلیغ، جہاد و غزوات وغیرہ۔ اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، یہ توجہ الی الرب جو ہے یہی ولایت نبوت ہے، جو وراثت ہے خلوت کی۔ یہی ولایت نبوت ہے جو وراثت ہے خلوت کی۔ خلوت کی اشک باریاں اور آہو گریا، تہجد، اشراق و چاشت اور تنہائیوں میں چھپ کر اپنے رب کے ساتھ مشغول ہونا، یہ بھی نبوت کی وراثت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو جو وارثین انبیاء قرار دیا ہے، تو اصل وارث وہی عالم ہے جو انبیاء کی جلوت کا بھی وارث ہے اور خلوت کا بھی وارث ہے، ورنہ وہ عالم اصل وارث انبیاء نہیں ہے۔ جو مجمع میں عوام کے سامنے تو نماز باجماعت بھی ادا کر رہا ہے، تقریر و تبلیغ بھی کر رہا ہے، رو رہا ہے کیونکہ اس میں جاہ مل رہی ہے، لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، مرغ مل رہا ہے، عزت ہو رہی ہے، لیکن تنہائیوں میں اللہ سے بے خبر ہے، نہ ذکر ہے، نہ آہ ہے، نہ آنسو ہیں۔ تم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے وارث نہیں ہو، تو جلوت کے بھی وارث نہیں ہو۔ جلوت نبوت کی جان خلوت نبوت ہے، جلوت نبوت کی جان خلوت نبوت ہے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ نبوت کی وراثت کے دو جز ہیں، ایک وراثت جلوت کی ہے، ایک وراثت خلوت کی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں وراثتوں کی حفاظت کے لیے امت میں الگ الگ رجال پیدا فرمائے، جس پر جلوت کی وراثت کو غالب کر دیا گیا اس سے فقہ و حدیث کا کام لیا گیا، اور جس پر خلوت کی وراثت کو غالب کر دیا گیا اس سے درد محبت کی آہ سوختہ جانی کا کام لیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ خلوت کی وراثت کے حامل تھے وہ جلوت کی وراثت کے حامل نہ تھے، یا اس کے برعکس، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ علماء ربانین اور صوفیہ وغیرہ دونوں وراثتوں کے بیک وقت حامل تھے، لیکن جس سے جو کام لینا تھا اس پر اس رنگ کو غالب کر دیا گیا۔ کسی پر جلوت کی وراثت غالب کر دی گئی، کسی پر خلوت کی وراثت، جو جس پر جو رنگ غالب تھا اس سے وہی کام لیا گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان۔ نو شوال المکرم 1390 ہجری مطابق 9 دسمبر 1970 بوقت صبح 11:30 بجے، ناظم آباد۔ اعمال اور میزان عدل کی تمثیل یعنی مثال پولنگ اسٹیشن سے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک پولنگ ہوتی رہتی ہے تو نہ جیت کا قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے نہ ہار کا۔ اگر کسی پولنگ اسٹیشن پر کسی امیدوار کے حق میں زیادہ ووٹ پڑ رہے ہوں اور اس کو مبارکباد دی جائے کہ آپ کے حق میں بڑے ووٹ پڑے ہیں، تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ یہی کہتا ہے کہ بھائی ابھی کوئی اعتبار نہیں، ممکن ہے کسی دوسرے پولنگ اسٹیشن پر ووٹ اتنے کم پڑیں کہ حزب مخالف جیت جائے اور میں ہار جاؤں۔ ہاں جب پولنگ ختم ہو جائے گی اور میزان کے وقت میں سب سے بازی لے جاؤں گا، وہ وقت خوشی کا ہوگا۔ یہی حال ہمارے اعمال کا ہے۔ ہمارے کان، آنکھیں، زبان، ناک، ہاتھ، پاؤں اور یہ قلب بھی پولنگ اسٹیشن ہے، جن میں نیکیوں اور برائیوں کے ووٹ پڑ رہے ہیں۔ اگر آنکھیں اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں، کسی نامحرم کو نہیں دیکھ رہی ہیں، زبان اللہ کا ذکر اور تلاوت کر رہی ہے، کان اللہ والوں کی بات سن رہے ہیں، تو یہ نیکیوں کے ووٹ پڑ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بہت زیادہ خوش مت ہو، کیونکہ ابھی دوسرے پولنگ اسٹیشن باقی ہیں۔ ممکن ہے ہاتھ یا پاؤں یا قلب وغیرہ کے پولنگ اسٹیشنوں پر تمہارے نیکیوں کے ووٹ گھٹ جائیں اور حزب مخالف نفس و شیطان کے حق میں زیادہ ووٹ پڑ جائیں، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں سے ایسے گناہ کے اعمال سرزد ہو جائیں۔ پس قیامت کے دن جب وہ حقیقی پولنگ آفیسر یعنی حق تعالی شانہ نیکیوں اور گناہوں کے ووٹوں کی میزان کریں گے، وہ دن ہار جیت کا ہوگا۔ اللہ سبحان۔ حق تعالی نے فرمایا ہے ذالک یوم التغابن، اس دن قطعی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ شہوات نفسانیہ کی تفہیم ایک مثال سے، 17 صفر المظفر 1391 ہجری مطابق 14 اپریل 1971، ارشاد فرمایا کہ مچھلی پانی میں کانٹے میں لگے ہوئے چارے کو دیکھ کر للچاتی ہے اور چاہتی ہے کہ کسی صورت سے لذت کو نہ چھوڑے، لیکن اس میں ایک مولانا روہو بھی ہے، روہو مچھلی کا نام ہے، اس میں ایک مولانا روہو بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس چارے کے قریب بھی نہ جانا، اس میں کانٹا لگا ہوا ہے اور اس کی ڈور خشکی پر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، تم میری بات مان لو، تم وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، میں پیغامبر ہوں، میرے قلب کا رابطہ اس پانی کے باہر ایک دوسرے عالم سے ہے، میرے قلب پر یہ پیغام خشکی سے نازل ہو رہا ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور اس چارے کو نہیں چھوڑو گے تو شکاری ڈور کھینچ لے گا، اور یہ چارہ جو آج بڑا دل فریب معلوم ہو رہا ہے تم کو خشکی میں لے جائے گا، وہاں پھر تیرے چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، پھر وہاں آگ بھی ہے، اس پر کھولتے ہوئے گھی میں تجھے ڈالا جائے گا، پھر 20 آدمی تجھے کھانے آئیں گے جن کی 200 انگلیاں 13 لقمہ بنائیں گی اور 640 دانت تجھے چبائیں گے۔ مسٹر روہو مولانا روہو کی یہ بات سن کر کہتا ہے، مولانا یہ سب رجعت پسندی کی باتیں ہیں، آپ لوگ رجعت پسند ہیں، میں تو اس چارے کے گرد نہ چھری دیکھتا ہوں، نہ آگ دیکھتا ہوں، نہ کھولتا ہوا گھی دیکھتا ہوں، اور نہ 200 انگلیاں ہیں، نہ 640 دانت ہیں، آپ لوگ معاشرے پر بدنما داغ ہیں، ہماری لذتوں کو تلخ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، کیا مسٹر روہو کے اس اعتراض کے بعد معاملے کی نوعیت بدل جائے گی؟ جو کانٹے پر منہ مارے گا اور اس لذت کو نہ چھوڑے گا، یہ تمام مراحل اس کو پیش آئیں گے، بس یہی حال انبیاء اور اولیاء کا ہے، وہ آخرت کے عذاب کی خبریں اس دنیا میں دیتے ہیں، اور یہاں کی ناجائز لذتوں، ٹیلی ویژن، شراب و کباب سے بچنے کے لیے آگاہ کرتے ہیں کہ ان لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے آگ چھپی ہوئی ہے۔ حجبت النار بالشہوات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہوات اور حرام مزوں کو نے جنت کو، دوزخ کو ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لذتوں کے چارے پر منہ نہ مارنا، ان کے پیچھے بھی نہ جانا، ورنہ اس کا انجام آگ اور دوزخ کی تکالیف ہے۔ بس جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ امان میں رہتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ امان میں رہتے ہیں، اور جو لوگ نبی کی بات نہیں مانتے ان کو دوزخ کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، جس کی پہلے ہی خبر دی گئی تھی۔ ذکر لاکھ فکروں اور تشویش کے ساتھ بھی مفید ہے، ارشاد فرمایا کہ ذکر اگر تشویش قلب کے ساتھ بھی ہو تو بھی نفع سے خالی نہیں ہوتا، جس طرح سوداگر کھانا بھی کھا رہا ہے اور گاہکوں کو سامان بھی بیچ رہا ہے، چاروں طرف ہجوم ہے، کسی سے کچھ بات کر رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، حالانکہ اطمینان قلب نصیب نہیں اور کھانے کی طرف بالکل توجہ بھی نہیں، لیکن اس تشویش قلب کے باوجود جو لقمہ حلق سے اترے گا تو معدے میں پہنچ کر وہ خون ہی بنائے گا، زہر نہیں بنائے گا، جسم میں خون اور طاقت پیدا کرے گا۔ بس اسی طرح ذکر میں خواہ بالکل دل نہ لگے، خواہ کتنا ہی وساوس کا ہجوم ہو، لاکھ اطمینان اور یکسوئی نہ ہو، ذکر کیے جاؤ، ترک نہ کرو، کیونکہ اس تشویش کے باوجود یہ ذکر اپنا کام کرے گا، قلب میں پہنچ کر نور ہی بنائے گا، ظلمت نہیں بنائے گا۔ جس طرح لقمہ معدے میں پہنچتا ہے تو خون بناتا ہے، یہ نور روح میں قوت اور طاقت پیدا کرے گا، جو مقصود ہے ذکر کا۔ اطمینان کے انتظار میں ذکر کو ترک کرنا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اطمینان کے انتظار میں ذکر کو ترک کرنا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جیسے اگر کوئی اطمینان کے انتظار میں کھانا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ جسم کمزور ہوگا، جسم کمزور ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح یکسوئی کے انتظار میں ذکر کو چھوڑو گے تو روح کمزور ہو جائے گی۔ قبض و بسط قلب بمثل مد و جزر بحر، یعنی جو دل کی حالت ہوتی ہے، قبض کہتے ہیں کہ اس حالت کو کہ ذکر اللہ میں، عبادات میں مزہ نہیں آتا، اور بسط کہتے ہیں کہ خوب نشاط ہوتا ہے ذکر اللہ کے اندر، خوب محبت معلوم ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، اور سمندر کے مد و جزر، مد کہتے ہیں لہروں کے ابھار کو، سمندر کے جوش کو، اور جزر جب وہ ٹھہر جاتا ہے، تو اس کی مثال، قبض و بسط کی مثال مد و جزر بحر سے۔ ارشاد فرمایا کہ جب چاند اور سورج کے درمیان سے زمین کی حیلولت بالکل غائب ہو جاتی ہے تو چاند کا پورا نور سمندر پر پڑتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی سے چاند منور ہے، تو جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے تو چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، غائب ہو جاتا ہے تقریبا. تو فرمایا کہ درمیان سے زمین کی حیلولت بالکل غائب ہو جاتی ہے تو چاند کا پورا نور سمندر پر پڑتا ہے اور سمندر میں مد ہوتا ہے اور لہریں جوش مارتی ہیں، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے تو سمندر چاند کے نور سے محجوب ہو جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے، سمندر پہ چاند کی روشنی پھر نہیں پڑ رہی ہوتی، اور یہ حالت حالت جزر کہلاتی ہے، اور لہروں کا جوش ختم ہو جاتا ہے. پس بعین ہی یہی حال قلب کا ہے، جب اللہ اور قلب کے درمیان نفس کی زمین کی حیلولت غائب ہو جاتی ہے، یعنی گناہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اس وقت دل میں اللہ کی محبت کا ایک جوش ہوتا ہے. جس طرح بحر میں مد ہوتا ہے اسی طرح دل میں بھی ایک جوش ہوتا ہے، اور جب نفس حائل ہو جاتا ہے تو مد غائب ہو جاتا ہے اور جزر ہو جاتا ہے، اور سکون اور بے کیفی اس محلال کی کیفیت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو مثال ہے، لیکن آپ نے پہلے ہی سن لیا کہ ذکر کو اس حالت میں بھی ترک نہ کرے. اور جب حالت قبض ہوتی ہے، جب مزہ نہیں آ رہا ہوتا ذکر میں، تب تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس وقت تو ذکر بالجبر کرنے سے دگنا اجر ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، جتنا چاہے نواز دیں. وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ لطف کا بندہ نہیں ہے، مزے کا بندہ نہیں ہے، بلکہ میری خاطر مجھ کو یاد کر رہا ہے، مزے کی خاطر نہیں یاد کر رہا. بس پھر ان کو جتنا بھی پیار آ جائے اپنے بندے پہ. مزاح نمبر ایک، احقر نے ایک، یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، احقر نے ایک مزدور کو ایک نل کے بجائے دوسرے نل سے بھرنے کو کہا، تو فرمایا کہ اس پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ پھر فرمایا، عشق نے عشرت کو بدھو کر دیا، ورنہ عشرت تھا کبھی کچھ کام کا. نعمانی صاحب بات کرنے کے لیے آ بیٹھے، حضرت نے کچھ بات کر کے پھر خط لکھنا چاہا تو نعمانی صاحب نے خط ہاتھ سے کھینچ لیا کہ ہم تو آ کر بیٹھے ہیں، آپ خط لکھنے لگے. حضرت نے بے ساختہ فرمایا، اے شوخ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے صاحبزادے سے ایک کام کے لیے فرمایا، انہوں نے کچھ سستی کی تو فرمایا کہ آپ بالکل بحر الکاہل ہو گئے. بحر الکاہل ایک سمندر ہے بڑا، جو جس کی لہروں میں زیادہ مد نہیں ہوتا، ٹھہرا ہوا معلوم ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب نے پان پیش کیا تو فرمایا، ترکت الپان والچھالی جمیعا، بر وزن ترکت اللات والعزا جمیعا. اور یہ سب مزاح بے ساختہ ہوتا ہے. فرمایا کہ حق تعالیٰ کے فضل سے الفاظ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بھی استعمال کر لیجئے، میں بہت مزیدار ہوں. ایک عالم صاحب پس پشت بیٹھے تھے، مزاحن فرمایا کہ پیش نظر آئیے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. ارواح پر محبت کی ازلی چوٹ. ارشاد فرمایا، ذکر حق آمد غذا این روح را، مرہم آمد این دل مجروح را. مرہم کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ جس کے زخم لگا ہوتا ہے. یہ حق تعالی کا ذکر انہی دلوں کا مرہم ہے جو اللہ کی محبت سے زخمی ہو چکے ہیں. ارشاد فرمایا کہ مرہم کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ جس کے زخم لگا ہوتا ہے. یہ حق تعالی کا ذکر انہی دلوں کا مرہم ہے جو اللہ کی محبت سے زخمی ہو چکے ہیں. ان زخمی دلوں سے اس مرہم کی قدر پوچھو، یہ مرہم ان کے زخم پر کیسی ٹھنڈک عطا کرتا ہے. ہاں، جن کے دل پر یہ زخم نہیں ہے ان کو اس مرہم کی کیا قدر ہوگی؟ یہ زخم کہاں لگتا ہے؟ یہ زخم ہماری روحوں پر روز ازل سے لگا ہوا ہے. عالم ارواح میں الست بربکم کی چوٹ میاں نے پہلے ہی لگا دی ہے. ہاں، یہ زخم بھر جاتا ہے ہماری غفلت سے. ذرا ان مجلسوں میں بیٹھو جہاں اس چوٹ کو یاد دلایا جاتا ہے، ان مجلسوں میں یہ زخم پھر ہرا ہو جائے گا. جیسے جب پروا ہوا چلتی ہے تو پرانی چوٹ پھر ابھر آتی ہے، اسی طرح ان مجلسوں میں بیٹھو جہاں اللہ کی محبت کی پروائیاں چلتی ہیں، یعنی مجالس اہل اللہ، ان پروائیوں سے یہ چوٹ پھر ابھر آئے گی اور اللہ کی محبت کا زخم پھر ہرا ہو جائے گا. اس کے بعد جب ذکر کرو گے پھر مزہ آئے گا، زخم لگنے کے بعد ہی اس مرہم کی قدر ہوگی. اچھا، ارواح پر محبت کی ازلی چوٹ. ارشاد فرمایا، ذکر حق آمد غذا این روح را، مرہم آمد این دل مجروح را. مرہم کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ جس کے زخم لگا ہوتا ہے. یہ حق تعالی کا ذکر انہی دلوں کا مرہم ہے جو اللہ کی محبت سے زخمی ہو چکے ہیں. ان زخمی دلوں سے اس مرہم کی قدر پوچھو، یہ مرہم ان کے زخم پر کیسی ٹھنڈک عطا کرتا ہے. ہاں، جن کے دل پر یہ زخم نہیں ہے ان کو اس مرہم کی کیا قدر ہوگی. یہ زخم کہاں لگتا ہے؟ یہ زخم ہماری روحوں پر روز ازل سے لگا ہوا ہے. عالم ارواح میں الستو بربکم کی چوٹ میاں نے پہلے ہی لگا دی ہے. ہاں، یہ زخم بھر جاتا ہے ہماری غفلت سے. ذرا ان مجلسوں میں بیٹھو جہاں اس چوٹ کو یاد دلایا جاتا ہے، ان مجلسوں میں یہ زخم پھر ہرا ہو جائے گا. جیسے جب پروا ہوا چلتی ہے تو پرانی چوٹ پھر ابھر آتی ہے، اسی طرح ان مجلسوں میں بیٹھو جہاں اللہ کی محبت کی پروائیاں چلتی ہیں، یعنی مجالس اہل اللہ، ان پروائیوں سے یہ چوٹ پھر ابھر آئے گی اور اللہ کی محبت کا زخم پھر ہرا ہو جائے گا. اس کے بعد جب ذکر کرو گے پھر مزہ آئے گا، زخم لگنے کے بعد ہی اس مرہم کی قدر ہوگی. حضرت خواجہ صاحب کا شعر آپ نے سنا ہی ہوگا، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے.